نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمد للہ ایک پارہ تلاوت کیا گیا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے 21 پاروں کی تلاوت مکمل ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی نماز قائم فرماؤ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو پھر اللہ جل وجہ الکریم نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر بہتر طریقے پر یعنی جب دین کے معاملے میں ان سے مناظرہ ہو تو مہذب الفاظ کے ساتھ ان سے مناظرہ کیا جائے اور فرمایا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا ہمارا تمہارا معبود ایک ہے ہم اسی کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں اور اے محبوب یوں ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ اس سے اور فرمایا ہمارے آیتوں کے منکر نہیں ہوتے مگر کافر دوسری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر فرمایا کہ جو جہنمی ہے جہنم کے اندر ان کو عذاب کس طرح دیا جائے گا فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم و من تحت ارجلہم جس دن انہیں ڈھاپے گا عذاب ان کے اوپر ان کے پاؤں کے نیچے سے وَيَقُولُ ذُوقُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور کہا جائے گا چکو اپنے کیے کا جزا اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا کہ جن پر ان کے علاقے کو تنگ کر دیا گیا ہو جنہیں اللہ کی عبادت نہیں کرنی دی جا رہی ہو تو فرمایا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون اے میرے بندو میرے زمین وسیع ہے بے شک تم میری ہی بندگی کرو اور جو ایمان والے ہیں ان کو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے ہمیش اس میں رہیں گے کیا ہی اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کا الذین صبروا علی ربہم وعلی ربہم یتوکلون جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رازقیت کا اعلان فرمایا کہ زمین پر کہیں ایسے ہیں چلنے والے جو اپنے ساتھ روزی نہیں رکھتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور تمہیں رزق عطا فرماتا ہے اور اللہ رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور تنگی فرما دیتا ہے جس کے لیے چاہے بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے اپنے رزق کی کشادی کی سوال کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکتیں اور کشادگیاں عطا فرمائے سورہ عنکبوت کا آخری رکوع جو آج کی تلاوت کا تیسرا رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے زندگی کو کھیل کود قرار دیا اور آخرت کی زندگی کو اصل زندگی قرار دیا کہ جس طریقے سے بچہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور پھر بچے منتشر ہو کر چلے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کا کھیلنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں چھوڑ کر تو یہی حال دنیا میں انسان کا ہے آخرت کی بنسبت کہ آخرت کی زندگی سے دنیا کی زندگی کو وہ نسبت ہے جو زندگی جیسے زندگی کی نسبت بچوں کے کھیلنے کے ساتھ ہے کہ ایک آدھ گھنٹہ کھیل لیتے اس کے بعد جا کر جو ہے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اسی طریقے سے آخرت کی زندگی کے مقابل دنیا کی زندگی مثل کھیل کود ہے اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین جو اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں غیر خدا کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جب یہ سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں اور طوفان ان پر آ جاتا ہے اس وقت یہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے لیکن جب اللہ انہیں نجات عطا فرماتا ہے اور یہ خشکی پر آ جاتے ہیں دوبارہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں پھر اللہ نے شرک کی مذمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا حق کو آنے کے بعد جھٹلائے کیا جہنم کافروں کو کافی نہیں یا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں اور فرمایا جو ہماری راہ میں کوشش کرے ہم ضرور اسے راستہ دے دیں گے بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ روم جس کے آغاز میں قرآن کریم نے ایک پیش گوئی کی اس کا شان نزول کے متعلق یہ آتا ہے کہ اہل روم اور اہل فارس یہ اس زمانے کی دو سپر طاقتیں تھیں ان کے آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے تھے اہل روم اہل کتاب تھے اور اہل فارس یہ آتش پرست مشرک تھے جاہل تھے اس زمانے میں روم اور فارس کے درمیان لڑائی ہوئی جس میں فارس یعنی ایران والے غالب آ گئے جس پر مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ دیکھو ہم بھی جاہل ہم بھی امی اور اہل فارس بھی جاہل امی تم اہل کتاب ہو اور روم والے اہل کتاب ہے ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب آ گئے اگر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان لڑائی ہو گئی تو ہم مشرک تم مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم الف لام میم رومی مغلوب ہو گئے فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون پاس کے سرزمین میں اپنے مغلوبی کے بعد ان قریب دوبارہ غالب ہو جائیں گے فی بدع سنین چند برسوں میں للہ الامر من قبل ومن بعد حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے ویومئذ یفرح المؤمنین مؤمنون اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے جس دن اہل روم غالب آ جائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً جو ہے کفار مکہ کے پاس جا کر آپ نے اعلان کر دیا کہ خدا کی قسم رومی ضرور اہل فارس پر غالب آئیں گے، اے اہل مکہ تم اس وقت کی جنگ کے نتیجے سے خوش مت ہو، ہمیں ہمارے نبی نے خبر دے دی ہے۔ جس پر عبید ابن خلف کافر جو تھا وہ آپ کے مقابل کڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ 100 اونٹوں کی شرط رکھی۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت عمار کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، 100 اونٹوں کی شرط رکھی کہ اگر رومی غالب آ گئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اے ابو بکر اگر فارس غالب آ گئے تو تمہیں 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 9 سال کا عرصہ ہے، 9 سال کے عرصے میں اہل روم اہل فارس پر غالب آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 7 سال گزرے تھے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جس دن اہل ایمان میدان بدر میں کفار پر غالب آئے اسی دن روم والے اہل فارس پر غالب آئے، اور یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ وہ ابن خلف جو ہے وہ مر چکا تھا، مردار ہو چکا تھا، ان کی اولاد سے وہ 100 اونٹ آپ نے وصول فرمائے، اور قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی وہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دے، چنانچہ انہوں نے حضور کے حکم پر یہ مال صدقہ کر دیا۔ یہ غیبی خبر تھی جو حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ فرما بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، اللہ کی مدد سے اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، وہی عزت والا مہربان۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدہ خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پھر فرمائے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دنیاوی زندگی دیکھتے ہیں اور آخرت سے پورے بے خبر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دعوت دی کہ ذرا ان شہروں کے اندر سفر کرو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، جن کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو نافرمانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو سزائے دی اور کیسے جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خالقیت کے دلائل ارشاد فرمائے کہ اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا، پھر تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرموں کے آس ٹوٹ جائیں گے، ان کے شریک ان کے سفارشی نہیں ہوں گے اور اپنے شریکوں سے اس دن بیزار ہوں گے، منکر ہو جائیں گے، جس دن قیامت قائم ہوگی الگ ہو جائیں گے، اور جو اہل ایمان ہو جنہوں نے اچھے کام کیے وہ باغ کے کیاریوں میں ان کے خاطر داری ہوگی، جو کافر ہوئے ہماری آیتوں اور آخرت کا ملنا جھٹلایا وہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے پاکی بیان کرو صبح و شام، اور اسی کی تعریف آسمان اور زمین میں کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے رکوع کے اندر اپنے خالقیت کے دلائل یوں ارشاد فرمائے، اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر جب ہی تم انسان ہو دنیا میں پہلے ہوئے، اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑ بنائے کہ ان سے آرام پاؤ، تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ اور اسی کی نشانیوں سے ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ اور اسی کی نشانیوں سے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈراتی امید دلاتی، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زندہ کر دیتا ہے زمین کو مرنے کے بعد، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور اسی کی نشانیاں ہیں کہ اس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جب ہی تم نکل پڑو گے، یعنی برود قیامت جب ندا دی جائے گی، یہ ندا حضرت عزرائیل لیں گے تو سارے لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، یا پھر حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے تو ان کے سور پھونکنے سے سب کے سب جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ فرمایا کل لہو قانتون، سب اسی کی زیر حکم ہے، وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے سب سے برتر شان آسمان اور زمین میں وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال سے مشرکین کو سمجھایا ہے کہ تمہارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، کیا اس مال کے اندر تم اپنے غلاموں کو شریک کر لو گے؟ جو تمہاری ملکیت ہے، جب تم اپنے غلاموں کو اپنے اس مال کے اندر شریک نہیں کرتے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں اسی کو اللہ کا شریک بناتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا، فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین اور مسافر کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہو، اور انہیں کا کام بنا یعنی وہ نجات پا جائیں گے، اور جو تم چیز زیادہ لینے کو دو دینے والے کے مال بڑھے تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی، اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہنے کو تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا فرما دے گا۔ یعنی جیسے ہمارے یہاں رشتہ داری ہوتی ہے، شادی بیاہ وغیرہ ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک لفافہ بنا کر یا کوئی تحفہ وغیرہ لے کر رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں۔ اب نیت پر ہے، اگر تمہاری نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا چاہنے کو اور اپنی اس عزیز کے اس موقع پر مدد کرنے کی نیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس مال میں برکت دے دے گا، اور اگر اس نیت سے دے رہے ہو کہ آج میں ان کو دوں گا تو کل کلا کو جب مجھ پر ایسا معاملہ آئے گا تو یہ ڈبل کر کے مجھے لوٹائے گا، تو فرمایا اس میں تمہارے لیے بلائی نہیں ہے، اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہیں ڈالے گا، برکت اس میں ڈالے گا کہ تمہاری نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مخاطب فرمایا کہ دیکھو اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، کیا جس کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکے؟ اور یہ استفہام انکاریہ نے کوئی نہیں ہے ان معبودوں میں سے جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو کہ ان کاموں میں سے کوئی کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے پانچویں رکوع میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان پر جو آفت اور مصیبت آتی ہے یہ خود اس کے گناہ کے وجہ سے ہوتے ہیں، کہ جب یہ گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو بعض گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تکلیف اور آفت اور مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید جب یہ اس مصیبت کے اندر آئے گا تو توبہ کر لے گا اور اپنے گناہوں سے باز آ جائے گا۔ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، کاروبار جو ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے، تو اب ہم پانچ وقت نماز بھی پابندی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، گھر پر قرآن خوانی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، آیت کلیمہ کا ورد بھی کیا جاتا ہے، یا سلاموں کا ورد بھی کروایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات کی کثرت شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب رزق کی برکت ہو جاتی ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، تو پھر ہم صدقات کرنا بھی بھول جاتے ہیں، پھر آیت کریم اور ختم قرآن کرنا بھی بھول جاتے ہیں، پھر یا سلاموں کا ورد بھی نہیں کروایا جاتا، پھر جو ہے نمازوں کے اندر بھی غفلت اور سستی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے نافرمانیاں کریں گے، تو پھر ہم پر آفتیں اور مصیبتیں آئے گی، اور ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں نگاہ دوڑائے تو وہ حضرات کہ جو پنجگانہ وقت نماز با جماعت ادا کرتے ہو، جو زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرتے ہو، جو اپنے طاقت اور بساط کے مطابق صدقہ اور خیرات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر بڑا کرم ہوتا ہے، بیماریوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، ذہنی پریشانیوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، ناگہانی آفات سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر بھی عیش اور عشرت کی زندگی عطا فرماتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آخرت کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ ان کا سنوارے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا زمین میں چل کر تو دیکھو، ان اقوام کی حالت تو دیکھو، ان کے گھروں کے اور ان مکانات کو ذرا دیکھو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ہم نے کیسا ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا، کیسے ان کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے ہماری نافرمانیاں کی، ہمارے رسولوں کے ساتھ جو ہے بدتمیزیہ کی اور گستاخیہ کی تو ان کا حشر کیا ہوا، ذرا دیکھو تو صحیح۔ اگر نجات چاہتے ہو اخروی زندگی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف آ جاؤ۔ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَيَّأْتِيَهُمُ اللَّهُ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن اللہ کی طرف سے ٹھلنا نہیں، اس دن الگ پھٹ جائیں گے۔ جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر، جو عمل صالح کرے وہ اپنے لیے تیاری کر رہے ہیں تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کی اپنے فضل سے، بے شک وہ کافروں کو اپنا دوست نہیں رکھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بڑے واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا، اگر آخرت میں اللہ کی دوستی چاہتے ہو، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے نجات چاہتے ہو، اللہ کے غضب اور قہر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تام لو، اپنی زندگی کو اسلام کے سنہری اصولوں کے سانچے میں ڈال دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دونوں زندگیوں میں نجات عطا فرما دے گا، کامیابی عطا فرما دے گا۔ آخری رکوع اس سورہ مبارکہ کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے خالقیت کے دلائل کو ذکر فرمایا کہ اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر تمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، بناتا ہے جو چاہے، وہی علم اور قدرت والا ہے۔ یہ کتنے زبردست دلائل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے، کہ خود انسان اپنے آپ ہی کو دیکھ لے کہ وہ جس وقت پیدا ہوتا ہے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، وہ نہ خود سے اپنی صفائی کر سکتا ہے، نہ خود سے اپنے کھانے پینے کا اہتمام کر سکتا ہے، اتنا وہ کمزور اور ناتواں ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ جوانی اور شباب پر جب آتا ہے تو طاقت کے نشے میں وہ بدمست ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، کسی اور کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسے کمزور اور ناتوا بنا دیتا ہے، بڑھاپے کے زندگی میں وہ دوسرے کا محتاج بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے دلائل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور بنایا، پھر کمزوری کے بعد طاقت دی، اور پھر طاقت کے بعد دوبارہ تمہیں کمزور کر دیا۔ تو چاہیے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالقیت کا اقرار کر کے اللہ کے حضور اپنے گردن جھکا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں میں سرخروی عطا فرما دے گا۔ سورہ لقمان جس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے فضیلت کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کے مقابل روم سے اور شام سے کچھ کہانیاں لا کر وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے، مشرکین مکہ میں سے بعض ایسے تھے اور جن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو تکبر کیا کرتے تھے اور اپنے کانوں پر انگلیاں رکھ لیا کرتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا گویا ان کے کانوں میں جو ہے روحی ٹھوسی ہوئی ہے، وہ قرآن آیات کو سنتے نہیں تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کی جو ہے مژدہ سنایا ہے، اور جو اہل ایمان تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ جل و جلالہ القریب نے اس سورہ مبارکہ کے اس پہلے رکوع کے اندر اپنے خالقیت کے دلائل میں اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا بغیر ستونوں کے، جس کو تم دیکھتے ہو، اور زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ تمہیں لے کر وہ کھاپے نہیں، اور اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانوروں کو پہلا دیا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں سے ہر نفیس جوڑے کو اگایا، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے وہ دکھا دو جو اس کے سوا اوروں نے بنایا ہے، بلکہ ظالم کل گمراہی میں ہے۔ یعنی یہ کائنات کے اندر جتنے چیزیں ہیں اس سب کا خالق تو اللہ ہے، ذرا جس کو تم اپنا رب مانتے ہو اور جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اس کا بھی تو کوئی بنایا ہوا دکھاؤ نا، اگر وہ واقعی اللہ ہے جیسے کہ تم کہتے ہو، تو اس کا جب کوئی بنایا ہوا نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ خالق صرف ایک ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات ہی خالق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری رکوع کے اندر لقمان حکیم کی نصیحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. انہوں نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی, فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ, جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے, سب خوبیاں سراہا. یعنی اللہ کو تمہارے شکر کی حاجت نہیں ہے, اگر شکر کرو گے تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا, اگر تم ناشکری کرو گے تو تمہارے ناشکری سے اللہ کے شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی, بلکہ اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے, وہ سب خوبیاں سراہا ہوا ہے. جو رب کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دے گا, اور جو ناشکری کرے گا تو خود اس کا وبال اسی پر پڑے گا. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, یاد کرو جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے, یہ ظلم عظیم ہے. اپنے بیٹے کو نصیحت کا آغاز اس بات سے کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اس لیے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائے گا. شرک اور کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے اللہ تبارک و تعالی بخش دے, لیکن جس کا خاتمہ معاذ اللہ شرک اور کفر پر ہوا تو اس کی بخشش اور مغفرت ہرگز نہیں ہے. اس لیے اپنی نصیحت کا آغاز اپنے بچے کو اس سے کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اور پھر اس کے بعد فرمایا یا بنیا انہا ان تکم اثقال حبت من خردل, اے میرے بیٹے برائی اگر رائے کے دانے کے برابر ہو, پھر وہ پتھر یا کسی شیطان کے اندر ہو, او فی السماوات او فی الارض, یا آسمان یا زمین میں کہیں ہو, یأتی بہ اللہ, اللہ اسے لے آئے گا, ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے. ذرا ان الفاظ پر غور کرے, فرمایا کہ برائی چاہے رائے کے دانے کے برابر ہو, پھر وہ برائی بندہ کتنی ہی چھپ کر کرے, کتنے ہی محفوظ مقام پر کرے, کوئی اگر پہاڑ کے چھوٹی پر چڑھ کر کسی چٹان کے اندر گھس کر وہ برائی کرے, یا وہ آسمان میں چلا جائے اور آسمانوں پر چپ کر وہ برائی کرنا چاہے, یا زمین کے گہرائی میں گھس کر وہ برائی کرنا چاہے, چاہے وہ برائی رائے کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو, یأتی بہ اللہ, اللہ اس پر قادر ہے کہ کل بروز قیامت اسے لے آئے گا اور اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا وہ عمل جس کو تم نے کیا ہے. اور اسی طرح کوئی نیکی کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو, کتنی ہی ادنا کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی اسے لے آئے گا اور اسے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر, اے میرے بیٹے نماز قائم رکھنا, اچھی بات کا حکم دینا, بری بات سے منع کرنا, واصبر علی ما اصابک, جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کرنا, ان ذالک من عزم الامور, بے شک یہ ہمت کے کام ہے. کتنے پیاری نصیحت ہے, اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو نصیحت کرے, ان کی تربیت اسی نہج پر کرے جس نہج پر لقمان حکیم اپنے صاحبزادے کی تربیت کر رہا ہے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر والوں کے, اپنے اہل و عیال کی تربیت اس انداز سے کرے کہ نماز کا اس کو پابند بنائے. یہ جو اسلام نے فرمایا کہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا کہا جائے, 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دو, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ اب اس پر نماز فرض تو نہیں ہے, لیکن یہ عمر اس کی زندگی کا انتہائی اہم عمر ہے. اس وقت اس کو ولی بنانا چاہو تو ولی بن جائے گا, اس کو چور ڈاکو بنانا چاہو تو چور ڈاکو بن جائے گا, اسے قاتل بنانا چاہو تو قاتل بن جائے گا، اسے شرابی اور کبابی بنانا چاہو تو وہ بن جائے گا۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 7 سال سے لے کر 14 سال تک کی جو عمر ہے اپنے بچوں پر انتہائی کڑی نظر رکھے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس انداز سے ہے، آیا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ان کی تربیت اسلام کے نہج پر کرے کہ اس عمر میں جو اس کے معمولات بن جائیں گے زندگی بھر وہ اس پر چلے گا، اگر اس عمر میں بگڑ گیا تو پھر بعد میں اس کا سنورنا مشکل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کو نماز کا حکم دیا، پھر بلائی کرنے کا حکم دیا، پھر برائی سے روکا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر انسانی زندگی ہے، پریشانی کے مواقع بھی آتے ہیں، تو فرمایا کہ جب پریشانی آ جائے اس وقت تم اس پر صبر کرنا، واویلا مت مچانا، کلمہ کفر اپنی زبان سے مت نکالنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بے صبر ہو جاتے ہیں اور اس موقع پر زبان سے معاذ اللہ کلمہ کفر تک نکل جاتا ہے اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کیا اللہ نے معاذ اللہ ہمیں ہی دیکھا ہے، ساری مصیبتیں ہم پر ہیں، ہم ہی جو ہے تو یہ سارے کلمات ایسے جو کلمہ کفر ہے ان سے کلمات سے جو ہے اس وقت اجتناب کرنا چاہیے جب کوئی مصیبت آفت پریشانی آ جائے۔ تو قرآن نے ہمیں صبر اور نماز کی تلقین کی ہے کہ ہم نماز کی کثرت کریں، ہم اللہ کے ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب تم بے چین ہو جاؤ اور تمہارے دلوں کو چین اور سکون نہ ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں چین اور سکون عطا فرما دے گا۔ جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اے ایمان والو صبر اور نماز سے اس وقت مدد چاہنا کہ جب تم نماز پڑھو گے، جب تم صبر کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، اپنی برکات کو نازل فرما دے گا اور وہ گھڑی تم پر آسان ہو جائے گی۔ اور فرمایا ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، کسی سے بات کرنے میں اپنے رخسار کو ٹیڑھا مت کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ بات کرتے ہیں بالخصوص انگریزی زبان بولنے والے تو اپنے منہ کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اپنے شانوں کو اچھالتے ہیں، یہ سارے تکبر کی علامات ہے، اسلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے۔ فرما ولا تسعر خدك للناس، اپنے رخسار سے بات کرنے میں اپنے رخسار کو کج مت کرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو باتا نہیں کوئی اتراتا فخر کرتا۔ وقصد فی مشیق وقت من صوتک، اور چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال چلا کرو، ایک دم بھاگنا اور دوڑنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور بالکل آہستہ آہستہ چلنا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ درمیانی چال اختیار کرو۔ وقت من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، اپنے آواز کو اونچا مت کیا کرو، جا بے جا چلایا مت کیا کرو، اس لیے ان انکر الاسوات لصوت الحبیر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے، کہ وہ سب سے زیادہ گدھا چلاتا ہے، چلانا تو گدھے کا کام ہے تو چلانا نہیں چاہیے، بالخصوص غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور ایسے موقع پر بھی صبر سے جو ہے کام لینا چاہیے، اپنے آواز کو پست رکھنا۔ تو یہ ایسے جو ہے اعمال ہے اور ایسے افعال ہے جو ایک مسلمان کے شان شان ہے، ہر مسلمان کو یہ افعال اور یہ اعمال اپنانے چاہیے اور اپنی اولاد کی تربیت ان اعمال اور ان افعال کے نہج پر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کر سکے۔ اس سورہ مبارکہ کے تیسری اور چوتھی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خالقیت کے مختلف دلائل کو ذکر فرمایا ہے، بالخصوص اس سورہ مبارکہ کے آخری آیت کے اندر اللہ تعالی نے 5 باتوں کا علم فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم اللہ کے پاس، وینزل الغیث، بارش اتارنا، اس کا علم اللہ کے پاس، ویعلم ما فی الارحام، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی جان جانتی نہیں کل کیا کمائے گی، اس کا علم اللہ کے پاس، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جان جانتی نہیں کہ اسے کس سرزمین پر مرنا ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور بتانے والا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کے شان نزول سے بعض لوگ غلط مطلب لیتے ہیں اور انبیاء کرام کے علم غیب سے اس آیت پر جو ہے استدلال کرتے کہ انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم تو فقط اللہ کو ہے۔ حالانکہ اس آیت کے شان نزول کی طرف جب جائے اور اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو ہوا یہ کہ حارث بن عمر نام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور سے پانچ سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، دوسرا سوال یہ تھا کہ میں نے کچھ کھیتی بوئی ہے، مجھے خبر دیجئے کہ بارش کب ہوگی، تیسرا یہ کہ میری عورت امید سے ہے، مجھے بتاؤ کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، چوتھا یہ کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کل میں نے کیا کام کیا، اب مجھے آئندہ کل کے بارے میں بتائیے کہ آئندہ کل میں کیا کماؤں گا، اور پانچواں یہ کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میری پیدائش کہاں ہوئی، مجھے اس بارے میں بتائیے کہ میں مروں گا کہاں۔ تو اب ظاہر نبی کا کام یہ نہیں ہے، نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کے بتانے کے لیے نہیں بھیجا، اگر اس کو ان باتوں کے جواب دے دیتا تو ہر کوئی کلکلا کو کوئی اور آتا کہ میرا فلاں کام یہ ہو گیا، میرا فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ تو نبوت کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ ان باتوں کا علم تو اللہ کے پاس ہے، بذات اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ اپنے عطا سے اپنے محبوب میں سے جسے چاہتا ہے اس کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتدی من رسول، غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے، جس سے راضی ہو جاتے اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے یہ جو غیب کا علم رسولوں کو دیا جاتا ہے یہ بطور معجزہ کے دیا جاتا ہے، اولیاء کرام کو جو غیب کا علم دیا جاتا ہے وہ بطور کرامت کی دیا جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ رسولوں کو براہ راست اللہ کی بارگاہ سے علم عطا ہوتا ہے اور اولیاء کرام کو نبی کے واسطے سے علم ملتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی نبی کوئی رسول بذات نہیں جانتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیو علم سے وہ جانتے ہیں۔ اور اگر اس علم کو یہاں پر اگر اس آیت کو لے لیا جائے تو دیکھیے یہاں پر بارش کے نزول کا علم اللہ کو ہے لیکن آج محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ کب بارش ہوگی، 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے ہی خبر دے دیتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا کہ یہ معاذ اللہ اللہ ہو گئے؟ نہیں، بلکہ یہ جو خبر دے رہے ہیں ان کو بھی یہ علم اللہ کے عطا سے ہے اور اللہ کے دیو علم سے یہ محکمہ موسمیات والے خبر دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کی جو ہے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو اب دیکھیں اگر کوئی اس پر اعتراض کرے معاذ اللہ کافر اٹھ کر کہ دیکھو تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو اللہ جانتا ہے لیکن ہم تمہیں مشین کے ذریعے بتا دیتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس مشین کا علم کس نے عطا فرمایا، یہ مشین بنانے کا علم کس نے دیا، یہ سمجھ کس نے عطا کی؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے دیا، جب اللہ نے دیا تو معلوم یہ ہو کہ یہ علم بھی اللہ کے عطا سے ہوا، اللہ کے عطا سے وہ بتا رہے۔ تو ایک عام بندہ جو اللہ کے دیو علم سے ان چیزوں کی خبر دے رہا ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں، لیکن اللہ کے نبی اللہ کے ولی اگر اللہ کے علم سے خبر دے دے تو وہاں پر شرک آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے مذہب سے ہمیں بتائے بچائے، اللہ تعالی قرآن اور حدیث کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین قرآن کریم کی برکات ہمیں عطا فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے ذہنوں کو معطر فرما، قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے کلام میں تیرا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھ کر بہت سے ہدایت پاتے ہیں، قرآن پڑھ کر بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار، ہمارا شمار اس جماعت پہ کرنا کہ جو قرآن پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں قرآن پڑھ کر ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان کے چاشنے اور مٹاس عطا فرما، ایمان پر خاتم الخیر نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، سرکار کی محبت کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما، حضور کی عزت تعظیم اور تکریم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔